بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. اس حدیث میں جو بات اشارت فرمائی گئی ہے اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہ ایک مزاج ہے انسان کا کہ وہ فائدہ سوچتا ہے، اور فائدہ بھی دنیا کا، آخرت کا فائدہ سوچنے والے بہت کم ہیں. اول تو ایمان کتنے لوگوں کو نصیب ہے، اور پھر جن لوگوں کو ایمان نصیب ہے ان میں کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہر چیز پر آخرت کی نعمتوں کو اور وہاں کی کامیابیوں کو فوقیت دیتے ہیں. خصوصاً یہ ایک انسانی مزاج ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی کے پاس دو بچیاں ہیں اور وہ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، تو قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے، وضم اصابعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ملائی، بعض باتوں میں آتا ہے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ملائی، بتایا اس طرح بات وہی ہے. آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ عام طور سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے. آدمی سوچتا ہے بچے کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، محنت کریں گے، ہم کو اس کا فائدہ ہو، وہ ہمیں کما کر کھلائے گا، تو ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. اس طرح کی دسیوں باتیں ذہن میں آتی ہیں. اگر وہ بچہ ہے، اس انداز سے آدمی سوچتا ہے، سوچ کے فکر کرتا ہے. اچھی بات ہے، فکر تو کرنی چاہیے، لیکن آخرت کا فائدہ کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کے بارے میں لوگ کم سوچتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دونوں فرق کرتے ہیں. لڑکے سے ان کو نفع کی امید ہوتی ہے، لڑکی سے نفع کی امید نہیں، بلکہ خرچ کے اندیشے ہوتے ہیں. کوئی سمجھتے ہیں یہ لڑکی ہے، ابھی تو اس کی شادی کرنی، شادی کو مصیبت بنا ہی لیا لو. بہت سی باتیں ایسی ہیں، اس تعلق ہمارے سماج سے ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق. بچیوں کو بوجھ ہم نے بنایا، اللہ نے تو بڑی آسانیاں رکھی. شادی کا جو خیال آدمی کو ستاتا ہے، بچی کی شادی کیسے کریں، تو صرف اس لیے کہ وہ پورا نظام ہم نے بگاڑا ہے. بھائی بچی کی شادی مصیبت بنائی ہم کی، تو یہ جو مرد ہیں، لڑکے ہیں، لڑکے کے باپ ہیں، لڑکے کی ماں ہیں، یہ سارا نظام بگاڑنے والے یہی تو ہوتے ہیں. اس بیچاری بچی کا اس میں کیا قصور ہے؟ اور عجیب بات کہ آج اپنی بچی کے بارے میں خیال ہوتا ہے ہمیں اس کو جہیز دینا، جہیز ہم اس کے جہیز کی تیاری کرنی، زیادہ جلدی کر سکتے، لیکن جب لینے کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی بالکل پھر نہیں سوچتا. وہی جو اپنی بچی کے بارے میں سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے، اور شاید برا بھلا بھی کہہ رہا ہوگا، جب اپنے لینے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے. بھائی ہمارا بیٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھا ہے، ڈاکٹر ہے، بھائی اتنا تو ملنا ہی چاہیے. یہ تضاد ہے زندگی میں، دینے کا مسئلہ آیا تو سب بھول گئے، اور جب دینے کا مسئلہ آیا تو ظاہر ہے پریشانی، وہی کلمہ بنتی ہے، وہی بچی تھی اس کی شادی ہوئی، مصیبت میں تھی، اس کے گھر والے مصیبت میں تھے، اب جب ماں بن گئی وہ، اب اس کے بچے ہوئے اور بچیاں ہوئیں، اب اس کو بھی وہی فکر پیدا ہو گئی کہ بچے ہیں تو کتنا ملے گا، اب تو حالت یہ ہو گئی کہ لڑکوں کو نیلام کی منڈی میں چڑھایا جاتا ہے، واقعہ ہی بعض جگہوں پر کم اور بعض جگہوں پر زیادہ، داخل بوری لگتی ہے، ہمیں بعض علاقوں میں میں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ طے ہے اگر بچہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے تو اتنی بولی ہے اس کی، یعنی اتنا جہیز اس کو ملنا ہے، نقد ملنا ہے، اس کا مکان ملنا ہے، ایک مصیبت، اور اگر اس نے ابھی صرف ایم اے کیا ہے تو اس کو اتنا ملنا ہے، اگر اسکول میں ٹیچر ہے تو اس کو اتنا ملنا ہے، یعنی گویا کہ گریڈ طے ہے اور اس کے اعتبار سے بولی طے ہے، اب آدمی بولی لگواتا ہے میرا بیٹا یہ ہے اس کو فلاں ڈگری اس کے پاس اور اس نے فلاں ڈگری حاصل کی، اس کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت بٹورے، تو یہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ اس میں بیچاری بچی کی کیا غلطی؟ اس میں غلطی تو اول مردوں کی ہے اور اس میں خواتین بھی ماشاءاللہ شامل ہو جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، وہی ماں ضد کر رہی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ہمیں کار چاہیے، بغیر کار کے کام نہیں چلے گا، اور بات جب آگے بڑھتی ہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے کہ پیسے نہیں لائی، کار نہیں لائی، اس کو ستاؤ، پریشان کرو، اور بات آگے بڑھی تو جلا کے مارو۔ پہلے مسلمانوں میں اس کا تصور نہیں تھا، لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ اگر جہیز کے مطالبے پورے نہیں ہوتے تو لڑکی کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گویا کہ دنیا سب کچھ ہے، اور یہ بات اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آدمی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، ہر مرحلے میں یہ سوچتا ہے کہ دنیا کا ہمیں کتنا فائدہ اس میں حاصل ہونے والا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ لا اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلککم کما اهلکتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پریشانی میں پڑ جاؤ گے، تمہیں کھانے کو نہیں ملے گا، تمہیں دنیا میں بے عزتی ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ایسا کچھ نہیں، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر مسلط کر دی جائے گی، مجھے دنیا کا ڈر ہے تم پر کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی جیسے کہ گزشتہ لوگوں پر، گزشتہ قوموں پر کھولی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے ان لوگوں نے دنیا میں مقابلہ کیا اسی طرح تم بھی دنیا کے بارے میں مقابلہ کرو، اور جس طرح دنیا نے ان کو ہلاک کیا اسی طرح سے دنیا تمہیں بھی ہلاک کرے۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور واقعہ یہ ہے کہ آج یہی ہو رہا ہے دنیا میں، مسلمانوں میں دنیا میں جو ہو رہا ہو تو ہو ہی رہا ہے، وہ مسلمان جو ایمان رکھنے والے اور جو اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، لیکن ان مسلمانوں کی بھی حالت یہ ہو گئی کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کی ایک علامت ہے، بچی گھر میں پیدا ہو گئی مصیبت، ابھی ایک صاحب نے آ کر بتایا، رو رہے تھے بیچارے کہ ایک بچی ہوئی، دوسری بچی ہوئی، اس کے بعد شوہر نے کہا کہ اگر اب کی بچی ہوئی تو تمہیں طلاق، ہم نے کہا بیچاری اس کی کیا، اس کا کیا قصور، بچی ہو گئی تو اس کا کیا قصور ہے، اول بات تو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ بچی ہو گئی تو مصیبت آ گئی، یہ بچیاں تو اللہ کی نعمت ہیں، آخرت کو دلانے والی، آخرت کی کامیابی دلانے والی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، ان کے ذریعے سے آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں سوچنے والے بہت کم ہیں اور دنیا کے بارے میں سوچنے والے زیادہ ہیں۔ تو یہ جو مزاج ہے، خالص غیر اسلامی مزاج ہے، خوش ہوتا آدمی، لیکن زمانہ جاہلیت کا مزاج ہے، جاہلیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، آج وہی جاہلیت نئے نئے قالب میں آ رہی. فرق صرف یہ ہے کہ آج اس جاہلیت کو اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. پہلے تو وہ لوگ مشرک تھے, کافر تھے, اور پھر وہ ساری جاہلیت کی باتیں اختیار کرتے تھے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ اپنے کو ایمان والا آدمی کہتا ہے, اپنے کو پڑھا لکھا بھی کہتا ہے, اور سوائے جاہلیت کی باتیں اختیار کرتا ہے. جاہلیت کیا ہے؟ جہالت ہی تو ہے. جہالت کا ایک آگے کا نام ہے. جہالت ایک ایسی چیز ہے آدمی نہیں جانتا, اور جاہلیت یہ ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں آدمی ایسے اقدام کرتا ہے, ایسے عملی طور پر ایسی شکلیں اختیار کرتا ہے کہ وہ جانوروں کے قریب پہنچ جاتا ہے, جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. تو آج وہ ساری شکلیں مختلف صورتوں میں نظر آ رہی ہیں. اور یہی ہوتا ہے جب بچی کہیں کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو خوشی کا وہ مظاہرہ نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے, اور بچی پیدا ہو تو لوگ منہ بسورتے ہیں. اور لگتا ہے ٹھیک ہے, اچھے دیندار گھرانوں میں بعض مرتبہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ کچھ نہیں کہتے, لیکن جو خوشی ہونی چاہیے خوشی کا مظاہرہ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بچیوں پر تو زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, تو اس کے ذریعے سے ہم جنت کما سکتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. بچیوں کے اچھے انداز سے تربیت کریں گے, ان کی کفالت کریں گے, اور ان کو دینی اعتبار سے تیار کریں گے, اچھی جگہ شادی کریں گے. یہ قرب الہی کا بھی ذریعہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا بھی ایک ذریعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کے بارے میں خاص طور سے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ لوگوں کو توجہ ہو, تاکہ لوگوں کو توجہ ہو. اور جو دماغ میں بات رہتی ہے کہ بچی ہمارے کس کام کی, کوئی سمجھ لیں کہ بچی سب سے زیادہ کام کی. اور دنیا کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بچیاں یہ خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی, اور فکر کرتی ہیں بچے کیا کریں. بچوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے بعد مطلب دو لاتیں مارتے ہیں, ماں باپ پوچھنے والے نہیں, چلے جاتے ہیں کسی دوسرے ملک چلے گئے, پھر ان کو فرصت نہیں کہ اپنے ماں باپ کی خبر لیں. شادی ہو گئی تو بس اب ان کو کیا مطلب اپنی ماں سے اپنے باپ. یہ صورت حال پہ اکثر و بیشتر نظر آتی ہے, دیکھنے میں آتی. اور بچیاں تو بیچاری ایسی باوفا ہوتی ہیں کہ اپنے گھر جانے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو خیال رکھتی ہیں, اور ضرورت پڑتی ہے تو بار بار وہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں. لیکن انسانی مزاج ہے کہ دماغ جو بات بیٹھ گئی, یہ جو چند ٹکے ہیں, یہ پیسہ جس کو کہتے ہیں نا, یہ پیسہ اصل سمجھا جانے لگا. یہاں تک کہ جو جسمانی راحت ہے اس راحت کا بھی خیال نہیں ہوتا, اصل خیال یہ ہوتا ہے کہ بیلنس کتنا زیادہ ہو, کس طرح زیادہ ہو. اس کے لیے کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, یعنی چمڑی جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن دمڑی نہ جائے. یہ صورت حال ہے. تو بچے کی فکر اس لیے ہوتی ہے کہ یہ تو کماؤ پوچھ, بچی بیچاری کیا کرے گی, اس کے گھر چلی جائے گی, اس سے پیسہ نہیں ملے گا. جسمانی راحت حاصل ہوگی اس کی پرواہ نہیں ہوتی, پیسہ کہاں سے آئے گا اس کی پرواہ ہوتی. یہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ یہی ہے. اس سے آدمی اس کے فریب میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ سب بھول جاتا ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے تین بچیوں کی تربیت پرورش کی, اچھا ادب سکھایا, ان کی شادی کر دی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, فلہ الجنہ, اس کو جنت حاصل ہو, اس کو جنت حاصل ہوگی. یہ جو روایتیں ہیں مختلف, یہ مختلف ادوار کی روایتیں. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر لگتا ہے یہ بات فرمائی تھی کہ تین بچیاں ہوں گی اور ان کے ساتھ آدمی بہتر سلوک کرے گا, ان کی تربیت کرے گا, ان کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرے گا, ان کی شادی کر دے گا, فلہ الجنہ, تو اس کے لیے جنت. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور پھر فرمایا بعد میں کہ دو بچیاں اگر ہیں اور دو بچیوں کی بھی کوئی اگر تربیت کرتا ہے, ان کی کفالت کرتا ہے, تو اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ وہ ہمارے قریب ہوگا, وہ ہمارے قریب ہوگا. جیسے پھر آپ نے انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے دو انگلیاں ہیں, اسی طرح وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ایسا بہت سی روایتوں میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجاً احکامات ارشاد فرمایا. یہاں پر بھی ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ تین کی تربیت کرے گا تو ایسا ہوگا, اور پھر فرمایا کہ دو کی بھی تربیت اگر کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے, اور جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں جو خاص مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک طرح سے قرب اس کو حاصل ہوگا, اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. وعن سراقة بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ادلکم علی افضل الصدقہ ابنتک مردودۃ علیک ليس لها كاسب غيرك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں افضل صدقہ نہ بتاؤں, افضل ترین جو صدقہ جس کا اجر سب سے بڑھ کر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی ہو سکتا ہے تمہارے پاس واپس آ جائے. طلاق ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کے اولاد نہیں ہے, اب اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری اس کے باپ کی, کوئی اس کا کمانے والا نہیں سوائے اس کے باپ کے, تو اب ذمہ داری اس کے باپ کی ہے. اور یہ اسلام کا ایک پورا نظام ہے. اسلام نے کبھی بھی عورت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا, اس کا کفیر ہر حال میں طے ہے, متعین ہے. اگر وہ بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری شوہر کی, اگر وہ ماں ہے شوہر کا انتقال ہو چکا تو اس کی ذمہ داری اس کی اولاد کی. ذمہ داری معمولی نہیں, بہت بڑی ذمہ داری. بیٹوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری, احترام کے ساتھ, عظمت کے ساتھ. یہ نہ یہ اگر کوئی سمجھ کے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر ناشکرا کوئی نہیں. خدمت کرے یہ سمجھ کر کہ ماں باپ احسان کر رہے ہیں کہ ہم سے خدمت لے رہے ہیں, یہ احسان ہمارے اوپر ہے ماں باپ کا, ہمارا کوئی احسان نہیں, انہوں نے ہمیشہ احسان کیا ہم پر. تو بحیثیت ایک ماں کے ذمہ داری ہے بیٹوں کی, اور اگر اس کے بیٹے نہیں ہیں اور کوئی نہیں ہے, اس کا باپ زندہ ہے تو ذمہ داری باپ کی ہے. اور یہ یہاں حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ صرف ذمہ داری کی حد تک نہیں, ذمہ داری جو باپ کی ہے اس کا اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ افضل سے افضل جو صدقہ ہو سکتا ہے اپنی بیٹی پر جو وہ خرچ کر رہا ہے وہ افضل ترین صدقے سے بڑھ کر, تو یہ سب سے بڑا صدقہ ہے, بڑے ثواب کی بات. آدمی بوجھ محسوس کرتا ہے, بیٹی کی طلاق ہو گئی گھر میں آ گئی, یا خدا نخواستہ شوہر کی وفات ہو گئی وہ گھر میں آ گئی, کوئی رشتہ نہیں مل رہا, اب بس رشتہ کرنا چاہیے یہ حکم شریعت, تو اس کی دوسری شادی کر دی جائے. لیکن بالفرض اگر شادی نہیں ہو رہی ہے اور جب تک نہیں ہو رہی تو اس کے گھر میں ہے تو کوئی بوجھ نہیں ہے, اس کو بوجھ اگر کوئی سمجھتا ہے تو اپنے لیے بہت نقصان کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اجر کا ذریعہ بنایا. آدمی جو اپنی بیٹی پر خرچ کر رہا ہے گھر میں آ گئی وہ, تو یہ نہ سمجھے کہ ایک بوجھ ہے, یہ ہم خرچ کرنا پڑ رہا ہے, کیا کرے, استحضار کرے اس کا کہ ہمیں اس پر اجر مل رہا. اور یاد رکھیے کسی بھی عمل میں جب اجر کا استحضار ہوتا ہے تو عمل بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور جب تک اجر کا استحضار نہ ہو تو آدمی بوجھ محسوس کرتا ہے, کیوں کرے, کیا ملے گا. آدمی تجارتی ذہن رکھتا ہے, بزنس کرتا ہے, کیا ملے گا, دنیا ملے گا, آخرت ملے گا, کہیں تو ملے گا. تو اگر آخرت کا اجر و ثواب پیش نظر ہو تو سارے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں. لڑکوں سے آپ کو یہ بیٹا تھا پانی پلا دو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی, ہاں تم پلا دو, چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہ تم پلا دو, کیوں یہ بات ہے, اس لیے کہ ان کو یہ خیال تھوڑی ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہو, وہ سوچیں اگر آخرت کا جو فائدہ ہے اس فائدے کو سوچے تو ہر لڑکا دوڑے گا کہ ہم پلائیں گے, اس لیے کہ وہ سوچے گا ہم اس میں فائدہ ہے. تو آخرت کا جب اجر سامنے ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا عمل بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور آخرت کا اجر اگر پیش نظر نہ ہو تو بڑا مشکل ہے کام, چھوٹا کام مشکل ہوتا ہے, کیوں کریں, کیا ملے گا. تو یہ جب مزاج ہے انسانی کہ وہ آدمی تولتا ہے عمل, ہر کام کو تولتا ہے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں, اتنی محنت پڑے گی, اس میں ہمیں کیا ملے گا, तो जब वो देखता है कि हमें कुछ मिलने वाला है तो आदमी लपकता है, और जब वो देखता है कि इसमें तो हमें कुछ मिलना नहीं, क्या फायदा इससे हमें, तो वो पीछे हट जाता है। तो हर अमल जो इंसान दुनिया में करता है किसी के फायदे के, उसको सोचना चाहिए कि उसमें कितना अजर है उसके, और ये अजर उसके लिए उसके अमल के अंदर आसानी पैदा की। उसका इस्तेहज़ार होगा तो काम बड़ा आसान हो जाए, और अगर इस्तेहज़ार नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटे छोटे काम होते हैं, आदमी सोचता कौन करे, चला जा रहा है देखा कि कोई टेढ़ी चीज रखी हुई है, गलत जगह पर रखी हुई है, अब आदमी सोचे कौन इसको सीधा करे, छोड़ो। और एक जहन ये है कि हाँ इसको हम ठीक कर देंगे, तो एक तो ठीक लगेगा, चीज अपनी जगह पहुंच जाएगी, किसी को दुश्वारी नहीं होगी, गिलास वाली गलत जगह पे आ गया, ढूंढने वाला परेशान होगा, अपनी जगह पे रख देंगे, जो आएगा उसको अपनी चीज मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी, और ये हमारे लिए बाइस अजर है। ये है असल चीज, इसका हमें सवाब मिलेगा। जब सवाब का ख्याल होता है तो अमल बड़ा आसान हो जाता है, और जब सवाब का इस्तेहज़ार नहीं होता तो अमल बड़ा मुश्किल होता है। और खिदमत करने वाले, मेहनत करने वाले, उनको बहुत सोचना चाहिए इसके बारे में, हम जो कर रहे हैं इसमें अल्लाह का बड़ा अजर है हमारे। जब अजर का इस्तेहज़ार करेंगे तो अमल बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ इसी तरह आपने बात फरमाई है कि बच्ची घर में आ गई तो बोझ नहीं महसूस करना चाहिए, बड़ी हमारी कमाई कौन बहुत ज्यादा है, अभी बेटी भी घर आ गई कैसे होगा। अरे अल्लाह रिस्क अल्लाह के दिन में, सब रिस्क अल्लाह ही का तो है, वही तो देता है, तो परेशानी क्या बात। तो घर में आ गई तो ये सोचो कि अब तुम जो कुछ उसको खिलाओगे, जो अफजल से अफजल सदका हो सकता था उसका जो अजर था वो अजर तुम्हें मिलेगा। जब ये आदमी सोच लेगा तो अब खिलाना बड़ा आसान हो जाएगा कि अल्लाह से हमें उसका अजर मिलना है। وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم، فرجع بي فردت تلك الصدقه۔ بہت اہم اصول یہاں بیان کیا گیا حدیث میں، اس کا ذکر بھی پہلے ہو چکا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی اولاد میں تفاوت نہ کرے، فرق نہ کرے، بلکہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے، اور کم از کم ظاہر میں کوئی بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بیویوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر کئی بیویاں ہیں تو عدل ضروری ہے، اگر خدا نخواستہ ناانصافی کرے گا، کسی کے ساتھ زیادہ سلوک کرتا ہے اور کسی کے ساتھ کم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑے گناہ کی بات ہے، اور کل قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا جسم کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اولاد کے اندر بڑی حساسیت ہوتی ہے، اگر آدمی ایک بیٹے کے ساتھ سلوک کر رہا ہے تو دوسرے بیٹے کے دل میں کچھ نہ کچھ میل پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے کچھ نہ کہے، نیک ہے صالح ہے تو بولے گا نہیں، لیکن دل میں بات آ جائے گی کہ ابا ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑے بھائی کا ہماری کوئی فکر نہیں، جب دیکھو بس انہیں کو دیتے رہتے، ہمیں تو کبھی پوچھتے ہی۔ تو یہ جو تصور ہوتا ہے یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، پر گمانیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر باپ کا احترام کم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جھگڑے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اولاد کے ساتھ برابری ہونی چاہیے۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر آئے اور یہ فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام ہدیہ کیا ہے، میرے پاس غلام تھا، وہ غلام میں نے اس کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو دیا ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو ہم نے ان کو ایک غلام دیا ہے، تو کیا تمام لڑکوں کو دیا ہے یا صرف انہیں کو دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول سب کو تو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ برابری کرو۔ بس جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرجع بی فردت تلک الصدقہ، بس تو واپس چلے گئے اور جو صدقے کی بات کر رہے تھے یا جو غلام دینا چاہتے تھے انہوں نے واپس رکھ لیا کہ میں نہیں دوں گا. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما. اس سے معلوم ہوا کہ تمام بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ برابری ہونی چاہیے. اور میں نے اس دن یہ بات عرض کی تھی کہ وراثت کا معاملہ الگ ہے کہ ذکر مستحب الانثیین, تو اس میں تو آدمی بچی کو آدھا دے گا اور بچے کو پورا دے گا, یعنی بچے کو دو حصے ملیں گے بچی کو ایک حصہ ملے گا. لیکن زندگی میں اپنی جو اپنے بچوں کو وہ دے رہا ہے دلا رہا ہے کچھ کر رہا ہے اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اس میں بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کو سب کو برابر دینا چاہیے, سب کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے, اس میں تفاوت نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ دل میں میل پیدا ہوتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بچے سے زیادہ دل مائل ہو اور زیادہ محبت محسوس ہوتی ہو کسی وجہ سے. بعض بچے خدمت زیادہ کرتے ہیں تو ایک تعلق ہوتا ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی اولادیں بہت سی ہیں, ایک کو عالم بنائیں اور ماشاءاللہ اچھا عالم بنا, وہ وہی بات ہے, اسے ایک تعلق زیادہ ہوتا ہے. تو تعلق دل کا زیادہ ہونا اور بات ہے, اور اس پر مواخذہ نہیں ہے. جیسے کہ وہاں بیویوں کے مسئلے میں کہ دو بیویاں ہیں تین بیویاں ہیں, کسی ایک دلی تعلق زیادہ ہے تو دلی تعلق پر پکڑ نہیں ہے, لیکن اس کا مظاہرہ جو ہو اس میں بالکل برابری ہونی چاہیے. اسی طرح اولاد میں ہو سکتا ہے کسی سے تعلق دل سے زیادہ ہو, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن مظاہرہ جو ہونا چاہیے وہ برابر ہونا چاہیے, سب کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے. اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ جب بچے بڑے ہو گئے تو کوئی ایک معذور ہے خدا نخواستہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک معذور ہے یہ کما نہیں پا رہا ہے تو اور بچوں سے کہہ کر کہ بھائی تمہارا بھائی معذور ہے تھوڑا سا ہم ان کو زیادہ دے دیتے ہیں. ہاں بہت اچھا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس طرح اس حیثیت سے اگر کچھ اس کو زیادہ دے دیا جائے کہ وہ معذور ہے یا ضرورت مند ہے, کوئی مسئلہ ایسا ہے الگ سے کوئی مسئلہ اس کے ساتھ پیش آیا, تو اس میں حرج نہیں. لیکن عام حالات میں بالکل برابری ہونی چاہیے. اور خاص طور سے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ابھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوئے, سب بچے ابھی اس کی کفالت میں, ایسی صورت حال میں تو بہت زیادہ برابری کرنی چاہیے, بالکل اس کا فرق نہیں ہونا چاہیے. آئس کریم والا آیا ایک بچے کو پیسے دے دیے دو کو نہیں دی, یہ غلط ہے. جب آئس کریم کھلا رہے ہو تو سب کو کھلاؤ, اس میں فرق مت کرو. جب دو بچوں کو تو سب کو دو, ایک کو مت دو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں آپس میں پھر حسد کے جذبات پیدا نہیں, حسد کے جذبات نہیں پیدا ہوتے. حسد کے جذبات کب پیدا ہوتے ہیں؟ حسد کے جذبات جب پیدا ہوتے ہیں کہ باپ ایک کی فکر کرے باقی کو چھوڑ دے, ایک کا زیادہ خیال کرے باقی کا نہ کرے, تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جن کا خیال نہیں کرتا ان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں جس کا وہ زیادہ خیال رکھتا ہے, اس سے نقصانات ہوتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام بتا دیا کہ دیکھو بچوں میں برابری, ان میں فرق مت کرو, فرق کرو گے تو پھر طرح طرح کے آگے چل کر مسائل پیدا ہوں. اس لیے خاص طور سے شروع میں جبکہ تمہاری کفالت میں ہے بالکل برابری کرو. پھر الگ بات ہے بڑے ہو گئے اب وہ اپنا اپنا کما رہے ہیں تو بھی بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. اگر آدمی کسی کو جائیداد دینا چاہتا ہے اور دو کو محروم کرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے بعد جھگڑے کھڑے ہوں گے. تم ایک کو دکان دے رہے ہو تو دو جو بیچارے ان کو کیا دیا تم نے, ان کو بھی تو کچھ دو. اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے, برابری ہونی چاہیے. یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ بیچارہ کمزور ہے تو اس میں بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں سے مشورہ کر کے ان کو شریک کر لیا جائے کہ بھائی تمہارا بھائی بیچارہ یہ کمزور ہے نہیں کما پا رہا ہے, تو اگر یہ سونا دکان تم لوگ مناسب سمجھو تو اس کو دے دو, یہ اپنا یہاں بیٹھے گا دکان چلائے. اب بس بھائی کہتے ہیں ہاں ہاں ابا بہت اچھا, کوئی حرج نہیں, یہ بیچارہ پریشان ہے اس کو دے دیجیے. تو یہ جو شکل اختیار کی جائے گی مشورے کے ساتھ, اس میں سے دلوں کے اندر بال نہیں آئے گا. فرادی چپکے سے ایک کو دے دیں تو بقیہ جو ہے وہ سوچیں گے اچھا ابا کو ان سے بڑا تعلق ہے, جب دیکھیے انہیں کی طرف دریا بہرا ہمیں تو کچھ ملتا ہی. تو یہ اس جو بات پیدا ہوتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے. تو بچوں میں برابری ہونی چاہیے, یہاں تک کہ شادی بیاہ میں بھی تعلیم میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک پر جو خرچ کیا جا رہا ہے وہی خرچ دوسرے پر بھی کیا جائے. ایک بچی کی شادی کی تو دو لاکھ روپے خرچ کیے, دوسری کی بچی کی شادی کی تب دس لاکھ خرچ کر دی, یہ ناانصافی کی بات. ایک بچے کی شادی کی تو بڑے دھوم دھام سے ولیمہ ہوا, اور دوسرے بچے کی شادی کی تو کچھ نہیں, ایک بکرا دبا کر دیا یا وہ بھی نہیں. تو اس سے بھی شکایتیں پیدا ہو سکتی. انصاف کی بات یہ ہے کہ پھر ایک حساب بنا لے وہ, اور حساب بنا کر سب کو برابر دے. ہمارے جو دادا مرحوم تھے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی پانچ بیٹیاں تھیں اور پانچوں کی شادیاں بڑی سادگی سے انہوں نے کی, کوئی اہتمام ان کا تھا ہی نہیں بالکل سنت کے مطابق, لیکن انہوں نے سب کو کچھ نہ کچھ زیور دیا. جو ایک کو دیا وہی آخر تک سب کو دیا, کوئی فرق نہیں کیا. جو انہوں نے باقاعدہ ناپ تول کر اپنا لکھ لیا, حالانکہ عمر میں فرق تھا, آخری کی شادی 15 سال کے بعد ہوئی یا 16-17 سال کے بعد, لیکن انہوں نے برابر سب کو دیا, کوئی فرق نہیں. اور یہاں تک ہوا کہ ہمارے والد ایک بیٹے تھے, تنہا تھے. ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا مطلب میں بیٹھانے کی بات آئی, یہ کیا بات آئی, تو بھی انہوں نے اپنی بچیوں سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم ایسا کر لیں. کہا آپ ہی پوچھتے ہیں, ابھی پوچھنے کی بات کیا نہیں تھا, اس میں تو سب کا حق ہے گویا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں محبتیں قائم رہتی, اور اگر یہ نہ کرے آدمی تو محبتیں پھر ختم ہو جاتی, آدمی خود غرضی اس کے اندر پیدا ہونے لگتی, وہ آدمی کے چکر میں پڑ جاتا. اچھا ان کو اتنا دیا, ہم بھی کسی وقت وصولیں گے. یہ پھر نہیں ہوتا کہ محبت کے ساتھ بات آگے بڑھے, بلکہ پھر خود غرضیوں کے ساتھ بات آگے بڑھے, اس چیز کا نقصان ہوتا ہے. بہتر ہے کہ ہر معاملے میں برابری کی کوشش کی جائے, اور ہر مرحلے پر کی جائے, اخیر تک کی جائے. وہ کما رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, لیکن معاملہ برابر ہونا چاہیے. ایک بیٹے کے یہاں جاتا ہے, دوسرے بیٹے کے یہاں بھی جائے, تیسرے بیٹے کے یہاں, یہ نہیں کہ ایک کے یہاں تو جاتا رہتا ہے دوسرے کے یہاں جاتے ہی پوچھتے ہی, تو یہ بھی غلط. ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے, عطیے میں, دینے میں, دلانے میں, اخلاق میں, برتاؤ میں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبتیں پوری طرح سے قائم رہتی ہیں.